بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه. صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تمام تعریفیں خداوند فاطمہ زہرا کے لیے اور تمام حدیث درود و سلام ذات فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی و فاطمہ الزہرا سلام اللہ. اللہ علیک یا فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اللہم لئن قاتلی فاطمہ الزہرا عذب اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالزہرا سلام اللہ علیہا وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرها مع ابنها الامام المہدی من آل محمد. فرش شہزادی شہزادی کونین پر عاشقان شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آج دسویں مجلس عزائے سیدہ حاضر خدمت ہوں کہ یقیناً دس مجلسیں ہوں کہ دس زندگیاں مل جائیں. سیدہ کے نہ تو فضائل بیان ہو سکتے ہیں اور نہ مصاحب کا احاطہ ممکن ہے، اس لیے کہ شہزادی کونین سے بڑھ کر اور کون صدیقہ ہوگا. صدیقہ کبریٰ اپنے مصاحب کو خود بیان کر کے گئیں، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصاحب ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. شہزادی کونین کے مصائب کے ساتھ ساتھ شہزادی کونین کی معرفت سے آگاہی رکھنے والی شخصیات میں جہاں اور نام لیے جاتے ہیں، جہاں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں، مولا کی خدمت میں رہنے والے محمد بن ابی بکر کا نام بھی لیا جاتا ہے، شہزادی سے محبت کرنے والے، شہزادی کے جنازے میں شریک ہونے والے افراد کی بات کی جائے، وہ صرف سات افراد تھے بشمول مولائے متقیان، یا بات کی جائے ان افراد کی کہ جب کسی نے پوچھا تھا مولا سے کہ مولا بنی ہاشم کی شجاعت کہاں رہ گئی تھی، امام رونے لگے، ارشاد فرمایا جب تک امیر حمزہ ہوا کرتے تھے، جب تک جعفر تیار ہوا کرتے تھے، بنی ہاشم کی شجاعت کا ایک الگ انداز ہوتا تھا، اور جب یہ افراد نہ رہے تو مدینے میں وہ غربت تھی میرے مولا کی. جملہ شاید اس طرح سے ادا کیا جائے تو واضح ہو سکے کہ میرا مولا شہزادی کونین کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر گیا ہے. ایسا نہیں ہو گیا ہے کہ مولا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ہوں کہ ٹھیک ہے میرا حق مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہیں مانے. بلکہ سب کو یاد دلایا ہے، سب کو یاد دلایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ایسے دروازے پر دق الباب کیا جا رہا تھا کہ جس گھر کا رہنے والا صحابی رسول نابینا ہو چکا تھا، یہ وہ شخص نابینا ہے جس کے مسجد نبوی میں آنے کے لیے اللہ کے رسول نے اس کو حکم دے دیا تھا کہ تم اپنے گھر کے دروازے سے رسی باندھ لو مسجد کے دروازے تک، اور رسی پکڑ پکڑ کے مسجد میں آ جایا کرو۔ یہ اللہ کے رسول کے رحلت کے بعد مدینے سے باہر منتقل ہو گیا تھا، یہ اتفاق سے اس دن آیا ہوا تھا کہ دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی، اس کے اپنے گھر کے افراد دروازہ کھول نہیں رہے تھے۔ پوچھا دروازے پر کون ہے؟ نابینا صحابی کہتا، تب اس کے بچوں نے کہا یہ فاطمہ دروازے پر آئی۔ اتنا آسان نہیں ہے ولایت علویت کا مسئلہ، اتنا آسان نہیں، دروازے پر کون ہے؟ سیدہ آئی۔ بس صحابی رسول حیران، فاطمہ بنت محمد دروازے پر؟ اللہ اکبر۔ ہاں یہ روز آتی ہیں دروازے پر کہ آؤ آ کر گواہی دو، جو غدیر خم کے میدان میں تم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا گواہی کیوں نہیں دیتے ہو؟ صحابی رسول نے جملہ سنا، شدت قلب ایسی ہوئی، اتنا شدید درد اٹھا کہ اسی عالم میں چیخا اور رویا اور انتقال کر گیا۔ رسول کی بیٹی دروازے پر اور تم دروازہ کھولنے پہ تیار نہیں ہو؟ کہتے ہیں علماء کہ پھر جناب سیدہ نے جب یہ خبر سنی، مولا سے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے، ہم آج کے بعد سے نہیں آئیں گے۔ پوچھا شہزادی کس لیے؟ کہا جو سننے والا تھا وہ دم توڑ گیا، جو ہماری آواز کو سن سکتا تھا آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جیسے کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء کی آواز، اور اسی لیے کہ اگر اس آواز پر کوئی لبیک نہ کہے تو مجرم قرار پائے، ایسے ہی مدینہ منورہ میں شہزادی کونین کی آواز مولا متقیان کے حق کے لیے۔ تو کس کس کو یاد کیا جائے؟ کن افراد کے نام لیے جائیں؟ یقیناً شہزادی کونین سے محبت کرنے والے افراد میں آپ کے خاندان کے وہ باوفا افراد میں حضرت جعفر طیار کا نام لیا جائے، یا ایک اور عاشق شہزادی کونین کا نام لیا جائے جن کا نام ہے فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ۔ خدا نے کیا انتخاب کیا، حسین کی ماں بھی فاطمہ ہے، عباس کی ماں بھی فاطمہ ہے، فرق اتنا ہے وہ ام الائمہ ہے، یہ ام البنین۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ کیا معرفت سیدہ ہے جناب ام البنین کے مزاج میں کہ اگر پوری تاریخ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ فاطمہ نام کب رکھا گیا، کون سا سن ہجرت کا تھا جب شہزادی فاطمہ کلابیہ دنیا میں تشریف لائیں، وہ کون سا خواب تھا جناب حزام نے دیکھا، اور وہ خواب کون سا تھا جناب فاطمہ کلابیہ نے خود دیکھا، اور اس کی تعبیر اپنے مقام پر، تمام باتیں اپنے مقام پر۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر میری اور آپ کی جنت ہماری اور آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہو تو سوچئے مولا عباس کی جنت جہاں ہو اسے ام البنین کہتے ہیں، اور اگر حضرت عباس کے لیے ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ویسے تو عاشقان حضرت عباس بیٹھے ہیں، اگر حضرت عباس کا مقام و معرفت سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ یا کاشف الکرب ان وجه الحسین علیہ السلام، اے مولا حسین کے چہرے سے رنج کو دور کرنے والے عباس، ایک شف کر بھی تو ہمارے کرب کو دور کر دے، بحق اخیق الحسین علیہ السلام، تجھے تیرے بھائی حسین کے حق کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے۔ تو کربلا کے میدان میں وہ جملہ بیان کیا جائے، یا جو شاعر اہل بیت ہے جس کا نام بیان کیا گیا رضا ازدی، اور یہ قبیلے ازد سے اس کا تعلق ہے، کہتا ہے اس نے ایک جملہ کہا تھا عربی زبان میں اشعار کہتے ہوئے، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ایک دن ایسا تھا جب ہدایت کے مرکز نے ابوالفضل عباس کی پناہ لے لی تھی، یہ عجیب جملہ ہے، سب دنیا پناہ تلاش کرتی ہے مرکز ہدایت حجت پروردگار کی. وہ کہتا ہے اپنے ایک شعر ایک مصرعے میں کہ ایسا بھی دن آیا کہ جب مرکز ہدایت نے ابو الفضل العباس کی پناہ لے لی تھی. یہ ایک مصرعہ کہہ کر رونے لگا اور پھر آگے نہ قلم چلایا، یہ سوچتا تھا شاید میں نے بےعدبی کر دی، میں نے مولا عباس کو مولا حسین سے بڑھا دیا. کہتا ہے ایک مرتبہ حالت خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کربلا پہنچا شب جمعہ، حالت خواب میں روزے سرکار سید الشہداء پر گیا، دیکھا پورا روزہ خالی پڑا ہوا ہے. خدام سے پوچھا آج شب جمعہ اور مولا حسین کا روزہ خالی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدام نے کہا اس لیے خالی ہے کہ مولا حسین خود بھی یہاں پر نہیں ہیں، آج گئے ہوئے ہیں. پوچھا کہاں گئے مولا؟ کہا اپنے بھائی عباس سے ملنے گئے ہوئے. کہتا ہے وہاں سے سیدھا میں حالت خواب میں مولا عباس کے روزے پر پہنچا اور سرحانے مولا حسین کی زیارت نصیب ہوئی. فرماتے ہیں رضا تم گھبراؤ نہیں، تم نے غلط نہیں کہا، اور اگر تم چاہو تو میں اس کا اگلا مصرعہ تمہیں خود سے عطا کر دیتا ہوں. وہ اگلا مصرعہ جو امام نے عطا فرمایا اس کا ترجمہ یہ کہ وہ دن وہ تھا کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی شدت سے اتنی دھول اٹھتی تھی کہ پورا سورج کی روشنی چھپ کے رہ گئی تھی، کہ جس دن حسین عباس کی پناہ میں تھا. اجرکم اللہ. حضرت فاطمہ کلابیہ کا جو باب الحوائج کا عنوان ہے، کبھی اگر موقع ملے تو آپ جناب ام البنین کی زیارت پڑھا کیجئے، اور ام البنین کی زیارت کے علاوہ کچھ ایسے اعمال بھی علماء نے بیان کیے ہیں جو بی بی سے توسل کے حوالے سے ہیں. بہت سے سامعین میں کچھ نے التماس کی اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اولاد کے حوالے سے، دیگر مسائل کے حوالے سے. ہم بی بی ام البنین کا واسطہ دیتے ہوئے تمام کے حق میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ مالک سب کی مرادیں پوری فرما دے. کہ اب آج آخری مجلس ہے، اب جو زندہ رہے گا وہ آئندہ سال اس فرش عزائے فاطمہ کو بچھائے گا بھی، اور اس فرش عزائے فاطمہ کی خدمت بھی کرے گا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. لیکن پروردگار اس سے پہلے کہ موت واقع ہو جائے، اگلے سال آنے سے پہلے، پروردگار تیرا فیصلہ اس پہ سر جھکانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایک ایسی مجلس دکھا دے جو حضرت ام البنین کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس ہو. ہاں روزہ تعمیر ہونا شاید ٹائم لگ جائے، لیکن مالک یہ پہرے تو ہٹ جائیں، یہ ظلم تو ختم ہو جائے، راستہ ہی بند کر دیا گیا کہ وہاں قریب سے گزر بھی نہیں سکتے. حضرت ام البنین کی قبر مبارک کی طرف جانے والا راستہ بقی میں بند کر دیا گیا ہے، اگر کوئی وہاں سے گزرنا بھی چاہے تو گزرنے نہیں دیا جاتا. تو یقیناً اس دعا کی کیفیت میں تین خاص باتیں ام البنین کے حوالے سے. آخر آپ کو باب الحوائج کیوں کہا گیا؟ صلوات پڑھیں محمد والے. جل فرج. تین باتیں خاص ہیں، آپ کے باب الحوائج ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ویسے تو یہ ہمارا آپ کا موضوع ہی نہیں ہے، ہمارا آپ کا موضوع تو یہ کہ جو باب الحوائج ہے اس سے حاجت مانگیے. اب میں پوچھوں کہ مکتب اہل بیت کی انتظامیہ نے دروازہ یہ کیوں کھول دیا ہے، دروازہ یہاں کیوں بنا دیا؟ تو یہ ان کی مرضی ہے کہ جیسا چاہا اس کو بناتے ہوئے، عمارت کو دروازے کہاں بنانے تھے یہ ان کی مرضی ہے. جیسے ان کی مرضی یہاں چلتی ہے، ویسے حاجتوں کے دروازے میں ان کی مرضی چلتی ہے، اس کو چاہے بنا دیں. حضرت عباس کو بنا دیں، شہزادے علی اصغر کو بنا دیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام رکھ دیا جائے باب الحوائج، یا حضرت ام البنین کے نام سے منسوب ہو جائے باب الحوائج کا لقب، اور یہ بہترین انداز ہے مانگنے کا. تین خاص باتیں. پہلی بات کہ اطاعت مولائے متقیان کی وہ کیفیت ہے، یعنی شہزادی کونین کے بعد مولا کے حرم میں آنے والی ساری خواتین محترم، ساری خواتین کی خدمت میں ہدیہ درود بھی سلام بھی، لیکن ان خواتین میں ایک ایسی معظمہ، ایسی مخدرہ خاتون کے جو اطاعت مولائے متقیان میں علماء کہتے ہیں سیدہ کے بعد جو سب سے افضل قرار پاتی ہیں ام البنین ہیں. تو جو اطاعت گزار علی ہو جائے وہ کیوں نہ باب الحوائج کہلائے. دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی کہ ام البنین کے باب الحوائج ہونے کے حوالے سے شہزادی کونین جناب سیدہ کی محبت خاص طور سے اطاعت علی محبت فاطمہ زہرا ایسی محبت کہ جب گھر میں داخل ہوئی گھر میں داخل ہو رہی تھیں یا گھر میں داخل ابھی ہوئی نہیں تھیں اور شہزادوں نے شہزادیوں نے جب اپنی اس مادر گرامی کا استقبال کیا آپ کو گھر میں آنے کی دعوت دی گئی رونے لگی اور رو کے دست ادب باندھ کے فرماتی ہیں کہ شہزادو میں ماں بن کر نہیں آئی میں آپ کے گھر کی کنیز بن کر آئی ہوں اگر آپ قبول کرتے ہیں تو میں داخل ہو جاؤں گی ورنہ واپس اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں گی اگر آپ قبول کرتے ہیں اور پھر جب میرا مولا اچھا پوری خواتین جو مولا کے گھر میں مولا کے نکاح میں آئی ہیں تمام خواتین میں غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کسی اور شریک حیات مولا متقیان میں کسی کا نام فاطمہ نہیں ہے سیدہ کے بعد اگر کوئی فاطمہ ہے مولا کے جو نکاح میں آئی خواتین تو ان میں فاطمہ ام البنین ہے ورنہ اور نام مل جائیں گے آپ کو ملے گا نام امامہ مل جائے گا جناب خولہ کا نام مل جائے گا لیکن فاطمہ نام دوبارہ استعمال نہیں ہوا سیدہ کونین کے بعد جب یہ گھر میں آئیں گے مولا نے آپ کو فاطمہ کہہ کر آواز دی تو رو کے فرماتی ہیں مولا مجھے اس نام سے نہ پکارا کیجیے ویسے آپ میرے مالک و سردار ہیں مالک و مختار ہیں مگر میری آپ سے التماس ہے کہ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارا کیجیے کہیں شہزادوں کو اپنی مادر گرامی کی یاد تازہ نہ ہو جائے اب مجھے ام البنین کہہ دیا کیجیے تو مولا کی بارگاہ میں ام البنین کا یہ اپنا جملہ ہے. اور اس کے علاوہ تیسری بات یاد رکھیے پہلی رات کسی بھی خاتون کے لیے پہلی رات اپنے شوہر کے گھر کی پہلی رات اس کی زندگی کا بڑا سرمایہ ہوتی ہے ایک انقلابی رات ہوتی ہے ایک وہ رات جس کی بنیاد پہ پورا مستقبل ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ غور کیجئے تو شہزادی کونین کی پہلی رات جب اپنے بابا کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہیں تو فرماتی ہیں چچا کے بیٹے میں اپنے بابا کے گھر میں رہی کتنے سال گزارے ایک دن تو ایسا آیا کہ مجھے اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں آنا پڑا تو ایک دن تو ایسا آئے گا کہ اس دنیا کے گھر کو چھوڑ کے وہاں جانا ہوگا تو اے چچا کے بیٹے آئیے آج کی رات عبادت خدا میں بسر کر دی. وہ سید کونین کی پہلی رات مولا کے گھر میں اور یہ ام البنین کی پہلی رات مولا کے گھر میں آئی ہیں. اور تاریخ کے جملے کے وہ اتفاق ایسا تھا یا کوئی حسن انتظام تھا کہ دونوں شہزادے علیل تھے اس رات میں. اس رات میں جنت کے جوانوں کے سردار علیل تھے اور جناب ام البنین وہ پہلی رات کبھی ایک کے پاس آتی تھیں کبھی ایک کے پاس ساری رات جاگتے ہوئے. سیدہ اسے کہتے ہیں جو اول زفاف میں خدا کی عبادت کو انجام دے. ام البنین اسے کہتے ہیں جو اول زفاف میں خدمت حسنین انجام دے. اور ایسی خدمت حسنین انجام دی ہے کہ کیسے کوئی مہربان ماں اپنے بچوں کے سرحانے رات بھر جاگتی. ذرا سی مثال آسان کرتے ہوئے اللہ کا رسول کے گھر میں بھی تو اور ازواج ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد. اور کس طرح کا مزاج تھا کیسی تربیت لے کر آئی تھی کیا انداز لے کر آئی تھی کہ جب اللہ کا رسول خدیجہ طاہرہ کو یاد کرتے تھے ان کو برا لگتا تھا. خدیجہ طاہرہ کی بیٹی سے کیا بغض و عنا تھا لیکن وہ غربت یہ کیا عظمت ام البنین ہے کہ شہزادوں سے ایسی محبت ہے ایسی محبت ہے. ایک جملہ ربط مصائب نہیں خالی اشارہ کرتے ہوئے کہ چار قبریں بنا کر مٹاتی تھیں اور ایک قبر بنا کر حسین کا ماتم کرتی تھی. ام البنین کا انداز تو دو مرحلے مکمل ہو گئے. پہلا مرحلہ اطاعت مولا متقیان کی بنیاد پر آپ کو مقام ملا, دوسرا محبت سیدہ کی بنیاد پر آپ کو یہ مقام ملا. اور تیسرا آپ کے چار بیٹے چاروں کے چاروں آقا حسین پر قربان ہو گئے. یہ تین ایسے کام ہیں، تین ایسے اعمال ہیں جناب ام البنین کے، جس کی بنیاد پر آپ کو باب الحوائج کے نام سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے اختصار کے ساتھ اب اس مسئلے کو کہاں تک پہنچا سکیں گے. ویسے تو جو خطبہ فدق کا عنوان تھا مکمل نہیں ہو سکا، اور ہم نے کوشش کی کہ عنوان مکمل ہو نہ ہو مگر کم از کم اتنا حق تو ادا ہو جائے کہ سیدہ کے نام پر آنے والے خطبے سے ذرا سا ہم اور آپ آشنائی حاصل کریں. تو کل ہماری بات مکمل ہوئی زکوٰۃ کے موضوع پر. شہزادی دربار میں اب نہیں معلوم کہ آپ کھڑی ہیں کہ آپ کے بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا. اختلاف ہے کہ شہزادی کو کھڑا رکھا گیا یا شہزادی کے لیے بیٹھنے کا انتظام کر دیا گیا. بہرحال لگتا کچھ ایسے ہے کہ شدت مسائب شاید کہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے تو پہلو شکستہ ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا اور وہ اپنے بابا کی تحریر لے کر آئی تھیں. بعض کہتے ہیں وہ تحریر تھی یا جو لکھ کر گورنمنٹ نے قبالہ دے دیا تھا وہ تحریر تھی. اس تحریر کو ایک بدبخت ترین شخص نے ہاتھوں سے چھین کر سیدہ کہ کیسے پھاڑا تھا، پھاڑا الگ تھا، اپنے لعاب کی نجاست کو اس پر گرایا بھی تھا. میں نے بڑے احترام سے لفظ کو مکمل کیا، ہمارا اور آپ کا کیا مسئلہ ان افراد سے؟ دشمنی کس بنیاد پر ہے؟ اسی بنیاد پر. ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ سیدہ کے حوالے سے جو اذیت پہنچائی ہے تمام افراد ظالم نے، ہم ان تمام سے اس لیے تبرع اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں. سیدہ جس نے آپ سے اذیت کا مرحلہ مکمل کیا، جس نے آپ کو اذیت پہنچائی، اس پر خدا کی لعنت شدید. شہزادی کھڑی ہیں کہ بیٹھی ہیں مگر کلام اتنا قوی ہے کہ لگتا ہے کہ قیام نہیں بلکہ استقامت کی علامت بن گیا ہے. اور آپ فرماتی ہیں فجعل اللہ، وہی الفاظ چل رہے ہیں، اس کے ایک کے بعد ایک عطف ہوتا جا رہا. اللہ نے قرار دیا الصیام تثبیتاً للاخلاص، تثبیتاً، اور ایک اور لفظ استعمال ہوا تبیناً، تبیین باب تفیل سے، دونوں الفاظ ہی باب تفیل سے، تثبیت یا تبیین. ذرا سا اور اگر سمٹ جائیں تو گنجائش بن جائے گی، اور یہ آپ کی خدمت میں پھر ایک التماع سے تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے، جگہ ادھر بھی خالی ہے ادھر بھی خالی ہے. تو شہزادی نے اپنے خطبہ فدق میں، جس کو آپ فدق کہتے ہیں اپنی زبان کے اعتبار سے، خطبہ فدق میں شہزادی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، اپنے بابا کے حوالے سے اپنے اس باغ کی ملکیت کا دعویٰ دائر کیا، گواہ پیش کیے، یا اس کے حوالے سے اپنے بابا کی میراث کا عنوان قائم فرمایا، یا تیسری بات آپ نے مال خمس کے عنوان سے حق ذوی القربیٰ کی بات کو مکمل کیا. لیکن ابھی ہم اس مقام تک پہنچے ہی نہیں، خطبہ فدق میں، فدق تو بہت بعد میں آیا، اصلاً تو وہ خاص عنوانات ہیں شہزادی بیان کر رہی ہیں. خدا کی حمد و ثنا بھی ہے، پیغمبر کا عنوان بھی ہے درود و سلام کے ساتھ. پھر اب شہزادی کونین نے فلسفہ شریعت کو بیان کرتے کرتے ایمان کے بعد نماز کی بات، نماز کے بعد زکوٰۃ کی بات، ترتیب یاد رہے، نماز کے بعد زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بعد صیام. یہ نماز کے بعد زکوٰۃ کیوں؟ زکوٰۃ کا مطلب صدقات، ہر قسم کے صدقات جو آپ روز نکالتے ہیں وہ صدقہ ہے. گھر سے نکلتے ہوئے کسی نے سوال کیا مولوی صاحب 10 روپے نکالتا ہوں، گھر میں 3 لوگ ہیں تو کیا سب الگ الگ 10-10 روپے نکالیں گے؟ کیا جواب دوں؟ میں سوچتا رہا جواب دوں، कि जब कभी बीमार हो जाओगे तो क्या 10 रुपए में दवा आ जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद आ जाएगी दवा। सदका इतना हल्का भी ना हो, इसको लोगों ने ख्याल कि शायद सदका ऐसे ही निकाल दो, ठीक जैसा निकालिएगा वैसा ही निकलेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी बड़ी मुसीबत टले तो अपनी हैसियत के लिए सदका, अपनी हैसियत के लिए हाथ से निकालिए। आपकी हैसियत 10 रुपए वाली है कि आप ये निकालें तो आपके लिए वाकई सदका निकालना होगा, तो वो निकाल लीजिए। लेकिन अगर मेरी और आपकी हैसियत 100 रुपए वाली, तो मैं और आप 100 रुपए वाली हैसियत में 10 रुपए वाला सदका निकालकर मजाक कर रहे, सदका नहीं निकाल रहे, मजाक कर रहे। इसलिए कि सदके की अहमियत को इतना मामूली समझ लिया गया। सदका 70 किस्म की बलाओं को इंसान से दूर करता है। सदका साइल के हाथ में जाने से पहले खुदा के हाथ में जाता है। खुदा सदके को ऐसे संभाल कर परवरिश करता है जैसे कोई इंसान किसी मवेशी को पालता हो। तो सदका रद्दे बला, सदका रद्दे बला। इस एतबार से इसकी अहमियत को महसूस कीजिए कि जो आपकी हैसियत है उसके लिहाज से निकालिए कि किसी इंसान का पेट तो भर जाए, ऐसा भी ना हो। और अब एक जुमला सुनते चलिए। सदका जो गैर वाजिब है, इसमें बड़े आसानी के मसाइल रख दिए गए कि ठीक है अगर आपको मुस्तहिकीन नहीं मिलते हैं और कोई भी सवाल करने वाला आपसे सवाल कर लेता है तो बगैर इस्तेहकाम के भी सदका गैर वाजिब उसको दे सकते हैं। जैसे हम खुदा से कभी कभी मांग रहे होते हैं बगैर इस्तेहकाम के, परवरदिगार दे दे और वो दे रहा होता है, जेब में रखे हुए भी हैं फिर भी खुदा से तो मांग रहे हैं ना। तो कभी अगर कोई ऐसा मांगने वाला आ जाए तो ठीक सदक़े मुस्तहब उसको दिया जा सकता। और शहजादी बयान करना चाहती है कि नमाज के बाद ज़कात की बात, नमाज के बाद सदक़े की बात के तौर पे इस तरह से कि खुदा ये चाहता है कि नमाज पढ़ने वाला ऐसा हो कि जो लेने वालों में नहीं देने वालों में शामिल। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वस्सयाम तस्बीतन लिल इखलास। और तीसरा मरहला ईमान के बाद क्या, किसका, रोजे का। रोजा तस्बीतन, तस्बीत का मतलब सबूत, इस बात मजबूती या तबहीन वजाहत और बयान। रोजा वाजिब किस लिए किया, इसलिए वाजिब किया कि ताकि इखलास का इम्तिहान लिया जाए, इखलास का इम्तिहान लिया जाए। और अब मैं इल्तमास करूंगा कि अगर ये फैन ऑन कर दें तो ये इखलास का इम्तिहान जरा सा अच्छा हो जाएगा। हलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। ईमान की गर्मी भी है, साहिबानी ईमान की मोहब्बत के तकाजे भी हैं। और दिल चाहता है कि फर्शे अज़ाए सैयदा पर विलाए मुत्तकियान की हवा भी आती रहे। तो अब इस पैगाम के साथ साथ कि रोज़ा क्या है, दो हवाले रोज़े के, या तो तबयीन है दीन के लिए इखलास के लिए, या ये तस्बीत है इखलास और दीन के लिए। क्या मतलब, नमाज इखलास के लिए नहीं है, नमाज इसलिए कि इंसान मुतकब्बिर न बने। नमाज इंसान को तकब्बुर से बचाती है। अरब में ऐसे ऐसे जाहिल थे सर उठा के चलने वाले कि अगर किसी ऐसे मकाम से गुजरना पड़ता था कि सर झुकाना पड़े तो सर नहीं झुकाते थे, दरवाजा निकलवा दिया करते थे। तो उनको सर झुकाने का तरीका सिखाया गया कि सर उठाना सरबुलंदी नहीं है, सर झुकाना अजमत बंदे परवरदिगार है। बाकी सारे मसाइल ऐसे कि जहां सर झुकाओगे जलील हो जाओगे, बस एक रब की बारगाह ऐसी है सर झुकाओगे अजीज हो जाओगे। تو نماز کا مسئلہ الگ ہے, زکوٰۃ کا مسئلہ الگ. نماز کیوں واجب؟ الگ موضوع. زکوٰۃ کیوں واجب؟ الگ موضوع. روزہ کیوں واجب؟ اس لیے کہ تاکہ اخلاص کے ثبات کو دیکھا جائے, اخلاص کے بیان کو سمجھا جائے. روزے میں اخلاص کا کیا تعلق؟ روزہ واحد عبادت ہے جو عبادت وجودی نہیں ہے, عبادت عدمی ہے. کیا مطلب؟ نماز میں کچھ کرنا پڑتا ہے, زکوٰۃ میں کچھ دینا پڑتا ہے, روزے میں نہ کچھ دینا ہے نہ کچھ کرنا ہے, کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. یہ سمجھانے کے لیے, ورنہ لوگ کہتے ہیں کیا اگر کوئی انسان نماز واجب نہ پڑھے اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ ہو جائے گا ولو فاقہ ثواب ملے. لیکن ماہ مبارک رمضان تو اپنے مقام پر سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں, صوم لی وانا اجزا بہ, یہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا خود بن جاؤں گا. انا اجزا بہ, روزہ خدا کے لیے نہ دکھانے کے لیے, میں کھاتا ہوں دکھانے کے لیے, میں پیتا ہوں دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کیا کھا رہا ہوں, دیکھو میں کیا پی رہا ہوں. اب تو یہ بھی مسئلہ ایسا ہو گیا کہ لوگ اپنے منصب کو بیان کرنے کے لیے کچھ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم یہ کھانے والے ہیں اور یہ پینے والے. روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب کھاؤ گے بھی نہیں پیو گے بھی نہیں تو مقام معلوم کیسے ہوگا؟ کیا کھانے والے ہو اور کیا پینے والے ہو؟ دال کھانے والے کون؟ گوشت کھانے والے کون؟ مرغ مسلم کھانے والے کون؟ یعنی اس عبادت میں, روزے کی عبادت میں ایسے سب برابر ہو جاتے ہیں, جو دال کھانے والا وہ بھی برابر ہے, جو گوشت کھانے والا وہ بھی برابر ہے, کہ سب حالت روزہ میں کچھ نہیں کھا رہے. تو کچھ نہ کرنے کا نام روزہ, اس لیے اس کو عبادت عدمی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ, خدا کے رسول نے خدا کے فرمان کو ہم تک پہنچ, روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. کیا مطلب؟ نماز کی جزا فرشتوں کے ذریعے پہنچے گی, حج کی جزا فرشتے پہنچائیں گے, زکوٰۃ کی جزا فرشتے پہنچائیں گے. روزہ ایسا عمل ہے جس کی جزا فرشتے نہیں پروردگار خود پہنچائیں گا. انا اجزا بہی یا انا اجزی بہی, میں خود اس کی جزا دوں گا یا میں خود روزے دار کے لیے جزا بن جاؤں گا. تو یہ شہزادی کونین نے اخلاص خلوص کس میں ہے, بہت غور کیجئے گا. نماز میں تو خیالات آ سکتے ہیں, ان کو روکنا بڑا مشکل ہے. روزے میں بڑا آسان لگتا ہے کچھ چھپ کر بھی نہ کھانا. آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کھا لیجئے نا, کیوں نہیں کھاتے؟ ارے پانی پی لیجئے, بہت گرمی ہو رہی ہے, مگر آپ خاموش بیٹھے, نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے. گھر میں سب رکھا فریج کے اندر, ویسے کبھی رکھا ہو اور ہم رکیں, یہ بڑا مشکل ہے. کہ انسان میں اشتہا ہو اور خوراک استعمال نہ کرے, یہ ممکن نہیں. اور روزہ انسان کو پیغام دیتا ہے کہ تم مضبوط ہو, نام خدا کے ساتھ تم مضبوط ہو, عادت چھوڑ سکتے ہو عبادت نہیں چھوڑو گے. بھلا 11 مہینے ناشتہ کرنے والا صبح 8 بجے ناشتہ چھوڑ کے کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ 11 مہینے دوپہر کے 2 بجے کھانا کھانے والا, بغیر کھانا کھائے زندہ کیسے رہ گیا؟ شام کے 5 بجے چائے پینے والا, کچھ ہیں جو کہتے ہیں مولانا بھوک تو نہیں لگتی مگر چائے کی یاد تلوار پڑے محمد والے, بہت آتی. خیر یہ تو ہر انسان کا روزہ الگ الگ معیار کا ہوتا ہے, وہ الگ موضوع. والصیام تثبیتا للاخلاص, والحج تشیدا للدین. ایک ایک لفظ کا انتخاب ایسے نپے تلی کیفیت میں جیسے کوئی میزان پر تول تول کر رکھا جا رہا ہو. گرچہ لغت کا سہارا اردو میں الفاظ کے ترجمے کے لیے تلاش کرنا بڑا مشکل رہتا. تشدید کسے کہتے؟ تشدید کیا شدت کے معنی میں ہے یا شد کے معنی میں ہے؟ یا تشدید کا اپنا ہی کوئی معنی الگ سے کیا جائے اشتدا کے حوالے سے. تو ترجمہ کیا گیا کہ عام طور پر جب گھر کو بنایا جاتا ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، اینٹیں بلاک رکھے جاتے ہیں، اور جب بلاک رکھ کے گھر بنایا جاتا ہے تو گھر کو اونچا کیا جاتا ہے، گھر کو اونچا کرتے ہیں، طویل کرتے ہیں، تو اس کیفیت کو تشدید کہتے ہیں. حج دین کے لیے ایسی تشدید ہے کہ عمارت مضبوط بھی ہے اور بلند بھی ہے. مضبوط کا مطلب یہ کہ جتنی پریکٹس حاجیوں کو کنکر مارنے کی کروائی جاتی ہے، اگر واقعاً یہ ٹریننگ انسان مومن کی زندگی میں آ جائے تو پھر انسان مومن جو حالت امن میں جنگ کی تیاری کر رہا ہو تو اس کا نشانہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ نہ شیطان بچے نہ شیطان کے پیروکار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حج کے دو مرحلے، پہلا مرحلہ حج کیا ہے؟ حج مضبوطی یہ دین کی علامت ہے، حج بلندی یہ دین کی علامت. وہ کیسے؟ کہ سوائے خواتین کا مسئلہ کہ ان کی آواز کا حجاب ملحوظ خاطر ہے، ورنہ تمام مردوں کو یہ حکم ہے کہ تلبیہ زور سے کہو، اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں ہلا دیتی ہیں، ایسی بلندی یہ دین کی علامت ہے. خدا ہم سب کو نصیب کرے حج بیت اللہ الحرام. لوگ کہتے ہیں ایک حج کر لیا، دوبارہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اور بہت سے نیک کام کیجئے، کوئی بیٹی کسی کی بیٹھی ہے اس کے جہیز کا انتظام کیجئے، کسی یتیم کے لیے کفالت کیجئے، کسی کے تعلیم کا انتظام کیجئے. چل کے ہم سب مشورہ دیتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کو، مولا آپ نے یہ دعا تعلیم کیوں فرمائی تھی؟ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام. آپ فرماتے پروردگار بس اس سال حج نصیب کر دے، ہر سال نصیب مت کرنا، ہمیں اور بہت سے کام کرنے. الفاظ کیا ہیں؟ پروردگار اس سال بھی حج نصیب کر اور آئندہ ہر سال ہمیں حج نصیب فرما دے. حضرت آدم علیہ السلام نے 700 حج کیے تھے، 300 عمرے کیے تھے، اور سب کے سب پیدل کیے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی حج پہ جانے کی نیت تو کیجئے، خدا بلانے والا ہے. یہ مت دیکھیے آپ کے پاس کیا، یہ دیکھیے اس کے پاس کیا. کچھ ایسے بھی عاشقان حج ہیں جو اپنے گھر میں خانہ کعبہ کی تصویر لگائے ہوئے تلبیہ پڑھتے رہتے، جب نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ کی تصویر پر لبیک اللہم لبیک، جیسے روضہ سرکار سید الشہداء کو دیکھ کے تصویر کے اندر بھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت دفنائک. اسی انداز سے لبیک اللہم لبیک. سرکار سید الشہداء نے 25 حج کیے، تو 25 حج میں 24 حج کیوں کر دیے؟ ایک کافی تھا. تو بتلانے کا مقصد یہ کہ حج کے بات بڑی آسان سی ہے. میں اپنے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب کرتا ہوں، اس کو نہیں چھوڑوں گا، حج چھوڑ دوں گا، واجب ہو گئے. شادی کی سالگرہ نہیں چھوڑوں گا، شادی تو ہو چکی، اس کا خرچہ بچائیے، کسی یتیم پہ لگائیے، اپنے تعیشات میں سے رقم نکالیے، مگر واجبات تو مستحبات کو مت چھیڑیے. اس لیے کہ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی حج پر جاتا ہے تو اس کو برکتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہیں، رسول خدا کے روضے کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، اور پھر خانہ کعبہ کو دیکھ کر میں نے تو سارے مومنوں کو ایک ہی انداز میں دیکھا، کعبے کو دیکھ کر پوچھتے ہیں مولانا وہ ٹوٹا والا حصہ کدھر ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہا جہاں وہ شگاف ہوا تھا، ارے بھائی کعبے کو دیکھ کر دعا مانگیے، کعبے کے غلاف کو چومنا ہے مگر کب؟ جبکہ احرام کی حالت ختم ہو جائے تاکہ مسئلہ خوشبو کا نہ رہے. لیکن یہ تو عجیب سوال ہے، ابھی طواف شروع کیا نہیں ہے، ابھی طواف شروع نہیں کیا، حجر اسود نہیں پوچھتے، کالا پتھر کا یہ نہیں پوچھتے، یہ بتائیں وہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں مولا کی والدہ داخل ہوئی تھی. اب ایسا چلیے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے گھر میں آئے تو پوچھتا ہے پانی کہاں رکھا ہے. چلیے مثالیں میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، نہ بات کہیں آگے بڑھ جائے گی. تو خانہ کعبہ کی زیارت مقام مولد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو شہزادی نے حج کا مسئلہ بیان کیا مگر فلسفے کی بنیاد پر. والحج، حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا، اصطلاحی معنی خاص گھر کا ارادہ کرنا. مولا فرماتے ہیں حج تو مکے میں ہوتا ہی نہیں، حج تو مکے سے باہر ہوتا ہے. مولا حج مکے سے باہر کیوں ہوتا ہے؟ آج تک یہ کہا جاتا کہ حج مکے میں ہوتا، نہیں حج مکے میں نہیں ہوتا، عمرہ مکے میں ہوتا، عمرہ مکے میں ہوتا. جی بالکل معلوم ہے، حج کہاں ہوتا ہے کہ باہر ہوتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا مولا حج مکے سے باہر کیوں ہوتا ہے؟ اچھا خاصا مکے میں آ گئے تھے، بیٹھے تھے، یہیں حج ہو جاتا، کہ نہیں عمرہ یہاں ہو گیا، اب جاؤ باہر. اتنا باہر جاؤ کہ حرم کی حدود سے باہر نکل جاؤ، اور حرم کی حدود کے باہر ایک میدان ملے گا جس کا نام عرفات ہوگا. اپنے آپ کو پہچانو تاکہ اللہ کی پہچان آسان ہو جائے. دعائے عرفہ پڑھو، حسین علیہ السلام کو یاد کرو، روتے ہوئے آؤ، مسلم کا ماتم کرتے ہوئے آؤ. جب تم اپنے آپ میں، عجیب جملہ ہے، دو روایتیں الگ الگ، عرفات کا میدان، عرفات کا میدان، کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عرفات کے میدان میں پہنچے، امام فرماتے ہیں، اور عرفات میں پہنچ کر، نو ذیلحج عرفات کے میدان میں پہنچ کر پھر یہ سوچے کہ اللہ نے پتہ نہیں میرے گناہ معاف کیے ہیں کہ نہیں کیے، امام فرماتے ہیں یہ سوچنا بھی گناہ ہے. عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد انسان کا شک کرنا مغفرت پروردگار پر گناہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں گناہوں میں سے کہ جو نہیں بخشے جاتے سوائے عرفات میں پہنچنے کے، وہ وہیں بخشے جاتے. اب تفصیل روایت میں نہیں ہو سکتا ہے، بعض مقامات پہ حاصل کی جائے، لیکن عرفات کا میدان حج. اور جب اتنا روتا ہے حاجی کہ مکے میں داخل ہونے قابل، حرم میں داخل ہونے قابل ہو جائے، تو مشعر الحرام، اور مجھے وہ مشعر الحرام کے بعد حاجیوں کا عمل بڑا حسین لگتا ہے. دس ذیلحج کو، دس ذیلحج کو ہم سے کوئی نہیں پوچھتا نماز سے عید کب ہوگی، حالانکہ پاکستان میں کوئی نماز کا وقت یاد ہو کہ نہ ہو، مگر عید کی نماز کا وقت سب کو یاد ہوتا. کیا کیجئے، حج نے ایسا ہلا کے رکھ دیا ہے کہ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ بتاؤ کہ آج عید کی نماز کب ہوگی، پوچھتے مولانا اب کیا کرنا ہے، کہ اب جا کر بڑے شیطان کو مارنا ہے. بڑا شیطان بہت بڑا ہو گیا ہے، پہلے ایک ڈیڑھ میٹر کا ہوتا تھا، 15 میٹر کا ہو گیا، شیطان نے ترقی کر لی ہے، مگر کنکر وہی ہیں. سلوات پڑھے محمد والے کنکر وہی. اب میں اس کے ڈیپ میں، الگ موضوع ہے، صرف اتنا سنا دوں آپ کی خدمت میں کہ وہاں اس کیفیت میں یا یہاں حج کی بات شہزادی کی برکت سے کرتے ہوئے، وہ ایک ایسے اہل سنت محبت کرنے والے کا 4 مصروں کا پیغام، جمرہ اولی، جمرہ وسطی، چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، جمرہ عقبہ، بڑا شیطان، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ، پتھر تین، اور ان تینوں کی سرکوبی کو مزدلفہ سے کنکر بین، چوتھا پتھر کعبے والا چوم اسے کر کر کے طواف۔ یہ ہے تولا، وہ ہے تبرا، دونوں ٹھہرے رکن دین۔ تو یہ حج انسان کے لیے ایک ایسا پیغام ہے جو دین کی مضبوطی کی علامت ہے، دین کی بلندی کی علامت ہے۔ واقعی اگر حج اس طرح سے ہو جائے، اس کی روح بیدار ہو جائے، تو کسی شورا کی حاجت ہی نہ ہو، کسی اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے کوئی خرچہ کرنا ہی نہ پڑے، اگر سارے ہی شریف ہو جائیں۔ ویسے نہیں صلوات پڑھے محمد والے، تو حج کو دین کی تقویت کا باعث قرار دیا، اور امام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی بیت ربکم، دیکھو اپنے رب کے گھر کے بارے میں خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ رب کا گھر خالی رہ جائے۔ جب کعبہ خالی رہ جائے گا، دین باقی کیسے رہے گا؟ امام کے الفاظ، جب تک یہ کعبہ آباد رہے گا دین قائم رہے گا۔ تو ہمیں تو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے ہر سال کعبے جائیں کہ ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا، بارہواں بھی کعبے میں آئے گا۔ والعدل تنسیقا للقلوب، اور عدل و انصاف کو دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنا دیا، عدل دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ۔ واقعا کیا عدل کی اہمیت ہے، سب کو چھوڑی گھر میں آئیے اپنے، خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے، آپ کے گھر میں ایک سے زیادہ بچے ہیں، آپ انصاف کیجئے۔ آپ نے ایک کو زیادہ پیار کیا، دوسرا بچہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ باپ نے زیادہ پیار کیا اس والے کو، اس کے دل میں باپ کے بارے میں سوال، کوسچن مارک پیدا ہو گیا، وائے ایسا کیوں ہے، مجھے کیوں نہیں، میں بھی تو ان کی اولاد ہوں۔ لیکن اگر آپ نے دونوں کو بلایا، ایک مرتبہ اس کو پیار کیا، ایک مرتبہ اس کو پیار کیا، اب یہ بھی مطمئن، یہ بھی مطمئن، اس کا دل اپنے بھائی کی طرف سے خراب نہیں ہوگا۔ والعدل تنسیقا للقلوب، اگر گھر کا ماحول سمجھ میں آ جائے عدل کی برکت سے۔ چلیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آپ سے آ کر پوچھتا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت جب آئے گی جب امانتیں برباد ہونے لگیں۔ پوچھتا ہے امانتیں برباد کب ہوتی ہیں؟ کہ جب کسی نا اہل کو اہل کے مقام پہ بٹھا دیا جائے، جب کوئی خراب کرنا ہو کسی ادارے کو، کسی کو تباہ کرنا ہو۔ بہت سی باتیں ہیں پاکستان میں، تو مسائل اتنے ہیں کہ مسائل استان سمجھ میں آتا، کس ادارے کی بات کیجیے۔ تو عدل اگر ہوگا، صرف کورٹ میں ہی عدل نہیں ہوتا، ہم نے سب شاید سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے باہر لگے ہوئے ترازو کو عدل کہتے نہیں، آپ کے گھر میں بھی عدل ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی عدل ہونا چاہیے کہ کس کو کتنا وقت دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو زیادہ وقت دیا، کسی کو کم وقت دیا۔ چاہے وہ عبادت پروردگار ہو، حقوق العباد کا مسئلہ ہو، یا گھر میں بچوں سے اظہار محبت۔ صلوات پڑھے محمد والے، انصاف اور عدل، گرچہ انصاف اردو میں اور معنی میں، انصاف کا مطلب ہے آدھا اور آدھا، عدل کا مطلب آدھا اور آدھا نہیں ہے، عدل کا مطلب جس کا جو حق ہے اس کو مل جائے۔ مثال کی طور بڑی آسان سی مثال، کہ اگر گھر میں میرے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، میرے مرنے کے بعد اب انصاف ہوگا یا عدل ہوگا؟ اگر انصاف ہو تو آدھی جائیداد بیٹے کو اور آدھی بیٹی کو، اور اگر عدل ہو تو تو دو حصے بیٹے کو ایک حصہ بیٹی کو. انصاف نہیں ہے یہ, یہ انصاف نہیں عدل ہے. اور شہزادی کونین نے معاشرے میں عدل کا جو مسئلہ بیان کیا کہ عدل اگر ہوتا ہے تو دل جڑے رہتے ہیں. اگر سیدہ کو ان کا حق دے دیا جاتا, عدل کیا جاتا, دل جڑے ہوئے ہوتے. اگر کوئی کسی پہ ظلم نہ کرتا, کسی کا مال نہ چھینتا, سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام کیا جاتا تو دل جڑے ہوئے ہوتے. جتنے بھی ممالک ٹوٹے ہیں, بغاوتیں کھڑی ہوئی ہیں, ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ظلم کا بھی. والعدل تنسیقا للقلوب وطاعتنا. اب یہاں تک بات لا کر سیدہ نے, ابھی نماز کی بات تھی, روزے کی بات تھی, حج کی بات تھی, زکوٰۃ کی بات تھی, ایمان کے بعد پانچ باتیں مکمل ہو گئی. چھٹی بات اچانک سیدہ نے, عدل کے بعد اچانک بی بی نے اپنی اہمیت کا اہل بیت کے حوالے سے اظہار کرنا شروع کیا. کیا مطلب؟ شروع ہوا مسئلہ فلسفہ شریعت ایمان سے, مکمل ہوا عدل پر. اور جب ایمان اور عدل دونوں حاصل ہو گئے تو اب اہل بیت کا مقام سمجھ میں آئے گا. فرماتی ہیں وطاعتنا نظاماً للملتی, ہماری پیروی, ہماری اطاعت امت کو ہم آہنگ کیا کرتی ہے. اس ایک جملے میں جتنا اثر ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ امت تقسیم ہو گئی, کچھ اہل تشیع ہو گئے, کچھ غیر اہل تسنن کہلائے. امت تقسیم نہ ہوتی اگر اطاعت آل محمد کی جائے. امت ہرگز تقسیم نہ ہوتی. شہزادی کونین کا جملہ کہ ہماری پیروی ملت کے نظام کے لیے, ملت کی ہم آہنگی کے لیے. اور آپ دیکھ لیجئے شہزادی کونین کی برکت سے اب یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, آپ سب کے سب ایک ہی کہنے والے کی بات کو سن رہے ہیں. ہو یا عملی اعتبار سے آپ کہنے والے کی اطاعت کر رہے کہ آپ خاموش ہیں, وہ کہنے والا آپ سے کہہ رہا ہے. تو نظام ہے کہ نہیں ہے, منتشر تو نہیں ہیں, بکھرے ہوئے تو نہیں ہیں. اگر میرے علاوہ کچھ اور لوگ بولنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ انتشار پیدا ہو جائے گا. شہزادی فرماتی ہیں اگر ہماری اطاعت کر لی جائے تو ملت کا نظم واقع ہو جائے گا. اس لیے کہ آل محمد کی اطاعت اس طرح سے جیسے قلب کو کسی نے محفوظ کر لیا. وہ امامتنا امانا للفرقت, اور ہماری امامت, کیا جملہ استعمال کیا ہے, طاعتنا جملہ. اس کا مطلب جناب سیدہ کی اطاعت بھی واجب ہے. طلوات پڑھے محمد والے جی. جیسے امام وقت کی اطاعت واجب ہے, ایسے جناب سیدہ کی اطاعت بھی واجب ہے. بلا کسی کم و کاست کے, جیسے واجب رسول خدا کی اطاعت, ویسے واجب مولائے متقیان کی اطاعت. جیسے مولائے متقیان کی اطاعت واجب, ویسے جناب سیدہ کی اطاعت واجب. وإطاعتنا, شہزادی نے کیا جملہ استعمال کیا, نبوت بھی, امامت بھی, ولایت بھی, تینوں کو سمیٹ لیا. نہ کہہ کر ہماری اطاعت, ہماری اطاعت نبوت کی اطاعت, ہماری اطاعت امامت کی اطاعت, ہماری اطاعت ولایت کی اطاعت. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نظاماً للملت وإمامتنا, ہماری امامت. تو کیا سیدہ امام بھی ہیں؟ یہ امامتنا, امامتنا نا کا استعمال شہزادی کونین نے صرف باغ فدق کا عنوان نہیں ہے, قیامت تک امامت کے مسئلے کو واضح کر دیا کہ اب جو امام بنے گا ہمارے خاندان سے, اہل بیت کا فرد جو امام ہوگا, امامتنا. شہزادی کی امامت نہیں ہے, شہزادی وہ حلقہ وصل ہیں نبوت اور امامت کے درمیان میں. کہ نہ نبوت سیدہ کے بغیر امامت سے مربوط ہے نہ امامت سیدہ کے بغیر نبوت سے مربوط ہے. درمیان کی کڑی ہے, حلقہ وصل ہے, فصل نہیں حلقہ وصل, جو ملاتی ہے نبوت کو امامت سے. میں مثال آسان کرتا ہوں, میرے پاس جسم ہے اور روح ہے. روح بنی ہے کس سے؟ نور سے. جسم بنائے خاک سے. خاک اور نور آپس میں مل نہیں سکتے تھے, پروردگار نے ایک اور وجود بنایا نفس ناطقہ. روح کو نور سے بنایا تھا, جسم کو خاک سے بنایا تھا, دونوں کو ملانے کے لیے کنیکشن دیا گیا, نفس کا نام دیا گیا. جیسے نفس دونوں کو ملاتا ہے ایسے سیدہ دونوں کو ملاتا ہے. اب اگر کہیں کہ جان نبوت اور امامت کو فاطمہ کہتے ہیں تو غلط. مثلوات پڑھے محمد والے. ہماری امامت کا مطلب رہنمائی, قیادت, سیدہ کی قیادت تو ہے. لفظ امام کی بنیاد پر امامت نہیں کہی جائے گی, مگر قیادت تو ہے. سیدہ 11 اماموں کی ماں ہیں. ماں اس معنی میں کہ ماں ہیں یا اس معنی میں کہ اصل اور بنیاد ہیں؟ ماں کے دو معنی, ام کے معنی لیے گئے, یا اصل لیا گیا بنیاد یا ماں مادر. سیدہ اصل ہیں, بنیاد ہیں. اس لیے میں بیان کر چکا کہ مولا فرماتے ہیں ہم حجت انسانوں پر خدا کی طرف سے, اور ہماری جدہ ہم پر خدا کی حجت ہے. یا الفاظ آسان کر لیجئے, خدا نے ہر زمانے میں امام کے لیے تو الگ الگ دور رکھے, 11ویں امام کا دور, 10ویں امام کا دور, ہر دور میں امام الگ الگ آتے رہے, سیدہ ایک رہیں. یعنی وہ تمام امور جو تمام ائمہ معصومین نے انجام دیے, سیدہ اکیلی ذات ایسی منتخب پروردگار کہ قیامت تک کے لیے فاطمہ کافی ہے, بلکہ قیامت میں بھی فاطمہ کافی ہے. اسے سیدہ کی شفاعت نصیب ہو جائے, اس کے لیے کسی اور کی شفاعت کی ضرورت. صلوات پڑھے محمد والے. لفظ امامتنا پر آج بات کو چھوڑ دیا. ہماری امامت اس انداز سے کہ ملت کے لیے, ہماری امامت دین کے لیے مضبوطی کی علامت, ہم آہنگی کی علامت. یقیناً تمام تفرقے ختم ہو جائیں اگر آل محمد کو تسلیم کر لیا, بلکہ اگر شہزادی کونین کے اس خطبے کے ساتھ ساتھ انسان تصور کرے قیامت کے میدان کی طرف, تو قیامت کے میدان میں محسوس ہو کہ دو ہی گروہ تو ہیں, ایک کافر ایک مومن, اور شہزادی اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن چن کے الگ کریں گے جیسے کوئی پرندہ سنگریزوں سے دانے کو چن کے الگ کر لیتا ہے. عزیزان گرامی قدر, جمادی الثانی کا مہینہ, اور آج یہاں کے رویت ہلال کے اعتبار سے 13ویں شب, اور کہتے ہیں کہ یہ وہ شب ہے جو وفات ام البنین بھی ہے. آج دل چاہتا ہے کہ صرف ان دونوں شہزادیوں کی بات مکمل کر دی جائے. ایک دکھیاری ماں وہ ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں, ایک دکھیاری ماں وہ ہے جس کے چاروں جوان کربلا میں ایسے قربان ہوئے کہ جنازہ اٹھانے والا کوئی بیٹا موجود. جناب ام البنین بیٹوں کی ماں کہی جاتی, روتی تھی کربلا کے واقعات کے بعد کہ لوگوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. میرے چاروں بیٹے کربلا میں قربان ہو گئے, رونے والوں ام البنین مدینہ منورہ میں. جب پہلی مرتبہ خبر پہنچی ہے کربلا کے واقعات کی مدینہ منورہ میں. تو بشیر کہتے ہیں جب مولا سجاد نے روانہ کیا بشیر کو, بشیر داخل مدینہ ہوا, اعلان کرتا ہوا چلا, لقد قتل الحسین بکربلا, لقد ذبح الحسین بکربلا, یا اہل یثرب لا مقام لکم, اے مدینے والو مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہا, کہ حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے, حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. یہ اس نے آواز بلند کی مدینے میں, گھروں کے دروازے کھلنے لگے, لوگ روتے ہوئے باہر نکل کر آئے. محلے بنی ہاشم کا حال ایسا تھا کہ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. ایسے میں کہتا ہے بشیر ایک معظمہ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے میرے قریب آئیں اور آ کر کہتی ہیں پھر سے کہنا منادی کرنے والے کیا ندا کرتا. اس نے کہا لقد قتل الحسین بکربلا, لقد ذبح الحسین بکربلا. ایک مرتبہ ذرا جلال کے ساتھ فرمایا عباس کہاں رہ گیا تھا, ارے میں نے تو عباس کو ساتھ بھیجا تھا, پھر حسین کیسے قتل ہو گئے, پھر امام کو کیسے ذبح کر دیا گیا. بشیر کہتا ہے میں انداز سے سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ معظمہ عباس کی کوئی بہت قریبی عزیزہ لگتی ہیں. میں نے دستے ادب باندھ کر کہا اے بی بی عباس پہ ناراض نہ ہوئیے گا, ارے پہلے عباس کے بازو کٹے پھر حسین کا سر کاٹا گیا, ارے پہلے عباس زین سے زمین پہ گرے پھر زینب کی چادر لوٹی گئی. رونے والوں قیامت کا جملہ ہے, ہائے غربت حسین. جناب ام البنین مدینہ منورہ میں, اور اسی لیے شاید بعض علماء کہتے ہیں کہ جب کربلا کے واقعات کے بعد میرا چوتھا امام مدینہ میں, تو کسی نے آ کر کہا تھا مولا سجاد سے کہ مولا ہمارے کچھ دوست کربلا کے میدان میں واقعات دیکھ کر آئے تھے, وہ کہتے ہیں عجیب واقعات تھے, جب شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے, ایک ایک شہید کے سر کو نو کے سینہ پہ اٹھایا جاتا تھا. نو کے سینہ کا مطلب کیا ہے, نیزہ مارا جاتا تھا سر کے اندر اور اس کو اٹھا لیا جاتا تھا. کہتا ایک ایسا سر تھا جو ایک مرتبہ اونچا ہوا اور جب نیزے کی نوک پہ بلند ہوا نیچے گر پڑا, دوبارہ پھر نیزہ مارا گیا کہ شاید پہلے نیزہ صحیح نہ لگا ہو, پھر سر بلند کیا گیا سر زمین پہ گر پڑا. کہتا ہے مولا میرے دوستوں نے بیان کیا کہ تیسری بار اس سر کو گھوڑے کے گلے میں لٹکایا گیا تھا. غربتا کہتا ہے جب گھوڑا سر جھکا کے چلتا تھا میرے دوست کہتے ہیں مولا کہ پتہ نہیں کس غریب کا سر تھا زمین پر خط کھینچتا ہوا جاتا تھا, اور جب گھوڑا سر اٹھا کے چلتا تھا اس گھوڑے کے پیروں کی ضربتیں لگتی جاتی تھی, کس غریب کا سر تھا. رونے والوں دو طرح کے جملے ملتے ہیں, یہ حبیب کا سر تھا, مولا فرماتے ہیں ہاں میرے چچا عباس کا سر تھا اور جب نوک کے سینہ پر بلند ہوتا تھا ماں بہنوں پھوپھیوں کے کھلے سر تھے, ہائے شہزادیوں کے کھلے سر تھے, نیچے گر جاتا تھا. رونے والوں ام البنین بڑی فریاد کیا کرتی تھی کربلا کے میدان میں, ام البنین نہیں تھی کربلا کے میدان میں, ام البنین نہیں آئی ہیں اور میرے مولا اس لیے بھی لے کر نہیں آئے ہیں کہ مولا متقیان کے حرم ہیں, اہل حرم ہیں, تو اس لیے میرے مولا نے مولا کے اہل حرم کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں. ہاں رونے والوں اس لیے پوچھتی تھی اے کربلا کی خبر لانے والوں اتنا تو بتا دو جب میرا بیٹا زین سے زمین پر گرا تو کیا دونوں ہی ہاتھ کٹ گئے تھے. رونے والوں ماں ہے نا, ماں نے تو پالا ہے نا, اور ماں نے ایسے پالا ہے ایک ماں کا کلیجہ منہ کا آتا تھا کہ جب زمین پر گرا ہوگا چہرے کے بل گرا ہوگا, ارے اگر ماں کربلا میں ہوتی ہاتھ پھیلا دیتی آ میرے لال تجھے ماں بلا رہی ہے. رونے والوں ام البنین کا انداز. ہائے رونے والوں قیامت کا جملہ برداشت کر سکیں گے کہ ام البنین کے گھر میں جناب زینب کبرہ آئی ہیں. واقعات کربلا کے بعد سب سے پہلا پرسہ جو کسی کے گھر میں جا کر دیا گیا, زینب کبرہ جس کے گھر میں سب سے پہلے پرسے کے لیے گئی ہیں ام البنین ہے. رونے والوں جو اولاد رکھتے ہیں کربلا کے میدان کو یاد کریں, کسی کا ایک بیٹا گیا, کسی کے دو بیٹے گئے, ہائے ام البنین چار جوان بیٹے, ایک مثل قمر کے تھا, تین مثل ایک کوکب کے تھے. رونے والوں ہائے غربت ام البنین, جناب ام البنین کے گھر میں بی بی کا جانا اور پرسہ پیش کرنا کیا گریہ اور ماتم ہوا تھا. لوگوں نے کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے لوگوں نے عرض کی مولا سجاد کی بارگاہ, مولا بہت دن گزر گئے, بہت دن کربلا کے بعد سے آپ نے عید کا سلام بھی قبول نہیں کیا ہے, مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سلام پیش کریں, عید کا دن ہے تو آپ سلام قبول کر لیں. مولا مگر روئیے گا نہیں, اس لیے کہ آپ روتے ہیں تو پھر ہم سے رکا نہیں جاتا, ہم بھی رونے لگتے. کہتے ہیں کہ امام نے قبول کر لیا, اچھا تم سلام پیش کرنے آ جانا. اب لوگ آ رہے تھے عید کا دن سلام پیش کرنے کے لیے, حضرت عباس کا یتیم بیٹا دادی کے پاس آیا, آ کر کہتا اماں مجھے جلدی سے تیار کیجئے, اپنے آقا کو سلام کرنے جاؤں گا. جناب ام البنین اٹھی, ارے وہ لباس جو کبھی عباس پہنا کرتے تھے سنبھال کے رکھا تھا, ارے پہنایا یتیم عباس کو, اور جیسے ہی عباس کا بیٹا عباس کا لباس پہنے ہوئے امام کے بزم میں داخل ہوا, میرے مولا نے مسند چھوڑ دی, دونوں ہاتھ بڑا ہائے غربت عباس, واہ محمد واہ مصیبت. اجرکم اللہ. رونے والوں بس آخری جملہ برداشت کر سکو گے, برداشت کر سکو گے. رونے والوں رونے والوں, ایسے پرسہ دینا, ایسے پرسہ دینا کہ جیسے کسی کی ماں مر جائے نا, آپ کو اس سے کوئی تعلقات ہوتے تو آپ جاتے ہو تعزیت کے لیے نا, کہ بھائی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, بڑا افسوس ہوا, آؤ آج علم پہ جا کے کہنا مولا ابا آج آپ کی ماں کا جنازہ اٹھا. لیکن مولا جس کے چار بیٹے تھے جب جنازہ ہوا چاروں میں کوئی بھی نہ تھا, واہ محمد والیا. رونے والوں بس آخری جملہ, آخری جملہ. اب مجھے پورا احساس ہے, احساس ہے کہ ماتم کرتے کرتے دس دن پورے ہو گئے ہیں. ہائے سیدہ, ہائے سیدہ, ایک جنازہ وہ تھا, ایک جنازہ وہ تھا, بندے کفن ٹوٹ گئے ہاتھ بلند ہوئے, ایک جنازہ یہ ہے, کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ عباس آئے ہوں گے, ماں کا جنازہ ہے. آؤ شہزادے علی اکبر آؤ, آؤ شہزادے آنو محمد بھی آؤ کہ ماں کا جنازہ. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الواسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار, حضرت ام البنین کا واسطہ, کٹے ہوئے بازو عباس کا واسطہ, پروردگار جناب سیدہ کے جو بازو بلند ہوئے, بندے کفن ٹوٹ گئے, حسین کو سینے سے لگا لیا, پروردگار واسطہ واسطہ اس وقت مصائب کا, جہاں شہزادی کا جنازہ رات میں اٹھا, جہاں ام البنین کا جنازہ بغیر بیٹوں کے اٹھایا گیا, پروردگار جس کے جنازے میں امام سجاد بھی روتے تھے, امام باقر بھی روتے تھے, پروردگار واسطہ ام البنین کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار جنت البقیع میں بڑی سختی ہے, ہائے قبر ام البنین پر پروردگار تمام تر نظام ظلم کو تباہ و برباد کر دے, بی بی کے روزے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. پروردگار کربلا جاتے ہیں مولا عباس کا روزہ دیکھتے ہیں، ہائے کربلا جاتے ہیں مولا عباس کا روزہ دیکھتے ہیں، بقیع میں آتے ٹوٹی ہوئی قبر مادر عباس دیکھتے ہیں، پروردگار واسطہ مولا عباس علیہ السلام کا بقیع کے روزوں کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار جناب سکینہ کے روزے کے بعد جو ابھی حادثہ پیش آیا ہے پروردگار زخمیوں کو شفا کاملہ عطا فرما، آئے کتنے زخم لگے ہوں گے جب بم کے دو حادثے ہوئے ہیں، یہ کس لیے آئے تھے؟ سکینہ کا ماتم کرنے آئے تھے، پروردگار سکینہ کے جسم پر ایسے نشانات بتائے جاتے تھے کہ کرتا بدن سے جدا نہیں ہوتا، ان زخموں کا واسطہ، ان مومنین کے زخموں کو شفا یابی کے انداز میں ختم فرما دے، پروردگار جو شہید ہو گئے ہوا غربت آئے تھے پرسا دینے کے لیے جناب سکینہ کے لیے، وہ شہید کر دیے گئے، وہ شہیدوں کے درجات بلند فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو بی بی کے روزے کی زیارت نصیب فرما، اب ایسا نہ ہو کہ زائر سوچے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ روزے ویران کر دیے جائیں تاکہ لوگ یہاں پر نہ آئیں، پروردگار ہم سب کو جناب زینب کبریٰ کے روزے کی زیارت نصیب فرما، جناب سکینہ کے روزے کی زیارت نصیب فرما، پروردگار تمام تر مظالم کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت حاضرین کے مرحومین، فرش عذاب بچھانے والوں کے مرحومین، سیدہ امیر فاطمہ مقدسہ خاتون ظہیر اختر انوری بیگم، سید محمد نقوی، عشرت حسنین جعفری، طفیل حسین، سیدہ مطاہرہ خاتون، سید حسن نقی نقوی، فہمیدہ سلطانہ، شوکت حسین، شبی فاطمہ، نثار فاطمہ، محمد اعظم، اصطفیٰ بیگم بنت محمد حسین، کنیز فاطمہ، ضمیر فاطمہ، ضمیر حسین، ناظر حسین، ظہیر حسین، نسیم فاطمہ، اور صغیر حسن، اصغری بیگم، نوشالہ مرحومہ، نوشابہ مرحومہ، مریم، زاہدہ، حمیدہ، حسن آرا مرحومہ، الہی بیگم، رضا حسین، تمام کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے، بسم اللہ۔